نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمام مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بات یہ ہے کہ اللہ مالک کی بہت بڑی عنایات میں سے، بہت بڑی نوازشات میں سے ایک عنایت اور نوازش یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ملے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ نیکی کا کوئی کام کر سکے اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن نیکی کا کرنا، برائی سے بچنا، یہ ناتمام سعادت ہے، ادھوری خوشبختی ہے، مکمل سعادت، پوری خوشبختی یہ ہے کہ جس نیکی کی توفیق میسر ہو وہ زندگی کے آخری دنوں تک اللہ کے فضل و کرم سے بندے کو میسر رہے، جس برائی سے بچا پوری سعادت، مکمل خوشبختی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی اس برائی سے بچائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امت کو تاکید فرمائی اور امت کے یہ بات واضح فرمائی. اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں سے ایک حدیث وہ ہے جو ابتدا میں پڑی ہے, اس کا ترجمہ سنیے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے, انہوں نے عرض کی, حدثنی بامر اعتصم به, مجھے ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھاموں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, تو یہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس ایمان پر جم جا, اس ایمان پر ڈٹ جا, اس ایمان پر استقامت اختیار کر. اب سوال یہ ہے, استقامت کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ استقامت کا معنی بعی الفاظ بیان فرماتے ہیں, لزوم طاعت اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کی تابعداری کو لازم کرنا. اور مراد یہ ہے ہر حالت میں, ہر جگہ, ہر کیفیت میں مالک کا تابعدار بنے رہے. گھر میں ہو مالک کا تابعدار, بازار میں ہو اللہ کا تابعدار, دفتر میں ہو اللہ کا تابعدار, مدرسہ کالج اسکول میں ہو اللہ کا تابعدار, خوشی میں ہو اللہ کا تابعدار, غمی میں ہو اللہ کا تابعدار, تونگری ہو اللہ کا تابعدار, غربت ہو اللہ کا تابعدار, صحت و قوت ہو اللہ کا تابعدار, بیماری لاغری اور کمزوری ہو اللہ کا تابعدار. لزوم طاعت اللہ تعالی, ہر حالت میں اللہ کی اطاعت کو لازم کرو, اس کا نام ہے استقامت. اور اسی میں بندے کی سعادت ہے. بڑی نیکیاں کی مثال کے طور پر ایک شخص نے بڑے نوافل ادا کیے, بڑے عمرے کیے, بڑے حج کیے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں نماز کو چھوڑ دی. کتنا بدبخت ہے وہ انسان. خوشبخت وہ ہے, سعادت مند وہ ہے جو نیکی کی راہ پر نیکی کی راہ میں اٹھائے ہوئے قدموں کو واپس نہیں پلٹا دے. قدم بڑھے اللہ کے فضل و کرم سے آگے کی طرف, پیچھے نہیں پلٹ. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اور بہت سے لوگ استقامت کی راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس راہ پہ چل نہیں پاتے. استقامت کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں, ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اور ساتھ ہی ساتھ حضرات صحابہ کی مبارک زندگیوں کو اپنے سامنے لاتے ہیں کہ استقامت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہوں نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا, انہوں نے ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیسے. میرے ساتھ استقامت کی راہ میں حائل ہونے والی چند ایک رکاوٹوں کو اپنی انگلیوں پر شمار کی. استقامت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ لوگوں نے یہ بنا رکھی ہے کہ دین کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میری عادت. اتنی عورتیں ہیں, پردے کا مسئلہ بیان کیا جائے, جواب میں کہیں گی بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا پردہ کرنا میری عادت ہے. بچپن ہی سے, جوانی ہی سے اب میری یہ عادت بن چکی ہے کہ میں اتنا بڑا پردہ نہیں کرتا. اور کتنے ہی ساتھی ہیں داڑھی کی بات ہو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میری عادت نہیں, مجھے خارش محسوس ہوتی. اور اس طرح اتنی ہی باتیں ہیں دین کو چھوڑنے کے لیے لوگوں نے یہ رکاوٹ بنا رکھی, میری عادت. کیا یہ بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ اور آئیے حضرات صحابہ کے مقدس اور مبارک گروہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کی پابندی کے لیے اس رکاوٹ کا کس طرح مقابلہ کیا. صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, كنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدادیا ینادی الا ان الخمر قد حرمت. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کو شراب پلا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے, خبردار یقیناً شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے جو میزبان تھے, گھر والے تھے اور جن کے ہاں مہمان شراب پی رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سننے کے بعد حضرت انس کو حکم دیا، اخرج فاحرقها، اٹھو گھر میں جتنی شراب موجود ہے گلی میں پھینک۔ کیا انہوں نے بہانہ لگایا کہ شراب پینا ہماری عادت ہے؟ اور معلوم ہے عربوں میں شراب کی عادت مہینوں یا سالوں سے نہ تھی، معلوم نہیں کتنے زمانے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم کانوں تک پہنچا، فوراً تعمیل ہوئی اور حکم دیا حضرت انس کو اس شراب کو گلی میں پھینک۔ اور یہ کیفیت حضرت ابو طلحہ ہی کے ہاں نہ تھی، سنیے حضرت انس بیان کرتے ہیں اور ان کا بیان سچ ہے۔ کہتے ہیں فخرجت فحارتها اجرت فی ثقۃ المدی، ابو طلحہ نے حکم دیا، میں نکلا اور گھر میں موجود شراب کو گلی میں پھینک دیا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ گلی میں شراب پھینکنے والا صرف میں ہی نہ تھا بلکہ لوگوں نے اس کثرت سے گلی میں اپنے گھروں سے شراب کو پھینکا کہ شراب گلی میں پانی کی طرح بہنے لگا۔ کسی نے عادت کا بہانہ نہ لگایا۔ اور صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، وما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، منادی کرنے والے کے اعلان کے بعد کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کیا حکم ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، نہیں۔ وما سألوا عنها ولا راجعوها، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کانوں تک پہنچا، اب چونچا اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ معاملہ اس سے وہ کوسوں دور، استقامت کی راہ میں پہلی رکاوٹ دین کا اپنی عادت کے خلاف ہونا۔ لیکن اللہ والے اپنی عادتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور دین کی پابندی کرتے ہیں۔ استقامت کی راہ میں دوسری رکاوٹ رشتہ دار، اعزاء و اقارب، بہن بھائی، بیوی بچے، خاوند، سسرال والے، لوگوں نے انہیں بھی دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنا۔ دین کی بات بتلائیے خوب سمجھیں گے لیکن جواب میں کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، برادری میں ناک کٹ گئی، بات تو خوب سمجھیں گے کہیں گے بیگم صاحبہ نہیں، بات تو بیگم خوب سمجھے گی کہے گی رشید کے ابو نہیں مانے۔ آئیے اللہ والوں کے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرات آئمہ احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے اور وہ اپنے بیان میں سچے، فرماتے ہیں خوب توجہ سے سنیں، كنت برا بأمي. فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدث؟ لتدعن دينك هذا أو لا أأكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمي. حضرت سعد بیان کرتے ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. جب میں مسلمان ہوا میری ماں نے کہا، اے سعد، تو یہ نیا دین کہاں سے لے آیا؟ تو اس دین کو چھوڑ دے، وگرنہ میں کھانا پینا چھوڑ جاؤں، بھوک ہڑتال کر جاؤ، اور تب تک بھوک ہڑتال جاری رکھوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں، اور میرے مرنے کے بعد لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ سعد نے اپنی ماں کو ہلاک کر دیا اور تیرا نام اپنی ماں کے قاتل کی حیثیت سے لوگوں میں مشہور ہو جائے. غور کیجیے، دنیا کے رشتوں میں بہت بڑا رشتہ ماں کا رشتہ، اور سعد وہ بیٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا. ماں کی اس دھمکی کا اس بیٹے پر کیا اثر ہوا، خود بیان کرتے ہیں. میں نے کہا، لا تفعل یا امہ، انی لا ادعو دینی هذا لشیء، اما ایسے نہ کیجیے، میں اس دین کو کسی بھی وجہ سے چھوڑنے والا نہیں. اما بھی ساتھ حضرت سعد نے بیان کیا، میری ماں نے ایک دن اور ایک رات نہ کھایا نہ پیا، اور تب بھوک ہڑتال خالص تھی، بھوک ہڑتالیے جوس نہ پیا کرتے. میری ماں نے ایک دن نہ کھایا نہ پیا، صبح ہوئی وہ کمزور ہو چکی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کی کمزوری کو دیکھا، ان کا موقف کیا تھا، ان کا جواب اس وقت کیا تھا. اللہ کی لا تعداد رحمتیں ہوں ان پر، انہوں نے اپنے موقف کو خود بیان کیا. انہوں نے اپنی ماں سے عرض کی، یا امہ، تعلمین هذا والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، ان شئت كلي او لا تأكل. کہنے لگے، اے امہ، آپ کو معلوم اور اللہ میری اس بات پر گواہ ہے، اگر آپ کی 100 جان ہو، ایک ماں نہیں 100 ماں، اور آپ کی 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں اس دین کو نہ چھوڑوں. اب چاہیں تو کھانا تناول کر لیجئے اور چاہیں نہ کھائیں، 100 ماں قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اس دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ اللہ والے، انہوں نے ماں کے تعلق کو، ماں کے رشتے کو استقامت کی راہ میں رکاوٹ بننے دیا، اور اس کے مقابلے میں ہماری کیفیت کیا ہے؟ گھروں میں شیطانی ساز و سامان آ رہے ہیں، کس بہانے بچے نہیں مانتے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس بہانے بیوی نہیں مانتی؟ اور عورتیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، کس بہانے شوہر نہیں مانتا؟ کیا اصل بات یہ نہیں کہ ہمارے اپنے دلوں میں چور ہے؟ کبھی کسی کا نام دیتے ہیں، کبھی کسی کا نام دیتے ہیں، اور اگر سچ مچ بھی کوئی دین کی راہ میں رکاوٹ بنے تو نمونہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل. حضرات صحابہ کے اس بارے میں اور کتنے واقعات ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے تیسری رکاوٹ کی طرف منتقل ہوتا ہوں. دین کی راہ میں، استقامت کی راہ میں ایک اور رکاوٹ مال و دولت کی محبت. کتنے دین والے جب معاملہ ہو ریالوں کا، ڈالروں کا، پاؤنڈوں کا، روپوں کا، دین میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہدایت دے کتنے ہیں دین سے پھر جاتے ہیں. نوازی ہے پکا، گاہک آ گیا، اب نماز چھوڑا، کہاں گیا نماز کا اہتمام؟ نماز ضروری یا گاہک ضروری؟ اور کتنے ہیں عمرے بھی ہو رہے ہیں اور سود پہ اپنی رقم بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، اسی کا نام ہے استقامت. اور کہتے ہیں جی بچوں کے مستقبل کا فکر ہے، اے ظالم انسان، اس میں خیر کہاں ہوگی جو حرام کے ذریعے سے تیرے بچوں تک پہنچے؟ اللہ والے استقامت کی راہ میں مال کو رکاوٹ نہ بن دے، مال کو قربان کرتے لیکن اپنے دین میں کمزوری پیدا نہ کر. اور کتنے واقعات ہیں حضرات صحابہ، انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں بیان کیا. عبداللہ بن یزید الخطمی، انہوں نے اپنے غلام کو اصفہان بھیجا، 4000 کی رقم اس کے حوالے کی. غلام وہاں چلا گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ غلام مر چکا ہے. عبداللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ غلام جو 4000 لایا تھا وہ 24000 بن چکا. پھر سنیے، 4000 لایا، اور حضرت عبداللہ جب وہاں اصفہان پہنچے تو رب 24000 بن چکے. اب کسی نے بتلایا انہ قد کان یقارب المال بالربا، آپ کے غلام کے لین دین میں سودی معاملہ کی انیبت. عبداللہ بن یزید، اب ان کا رد عمل کیا ہے؟ 4000 لیتے ہیں، 20000 چھوڑ دیتے ہیں. کسی نے کہا یہ رقم بھی آپ کی ہے، اس کو لے لیجیے۔ فرمانے لگے لیسا لی، جس میں سودی معاملہ کی آمیزش ہے وہ رقم میری۔ اپنا 4000 لیا اور 20000 وہی چھوڑ۔ مال کو دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا، اور ان کے واقعہ کی روشنی میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لے، کہاں کہاں ہم نے دین کو چھوڑا ریالوں اور روپوں کے۔ استقامت کی راہ میں چوتھی رکاوٹ شہوت کا ہوتا، کتنے دین کے دعوے دار جب شہوت کا زور ہو، شہوت کا غلبہ ہو، ان کا دین کمزور ہو جاتا۔ اللہ والے شہوت کو غالب نہیں ہونے دیتے، دین کو غالب رکھتے، اور اسی ضمن میں حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کو یاد کیجیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، حضرت مرثد رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان مکہ کے کافروں نے قید کر رکھے ہیں انہیں چرا کے لیا۔ اسی مشن پر حضرت مسعد ایک رات مکہ مکرمہ پہنچ، چاندنی رات تھی، وہ دیواروں کے سائے چھپتے چھپاتے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے تھے کہ ایک عورت، اس نے دیکھا کہ کوئی دیوار کے سائے کھڑا ہے، اس عورت نے پہچاننے کی کوشش کی تو پہچان، اور آواز دی مرثد، تم مرثد ہو؟ مرثد نے جواب دیا ہاں میں مرثد ہوں۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ مکہ کی رہنے والی ایک کافر عورت تھی، اور حضرت مرثد اسلام لانے سے پہلے اس عورت سے شناخت، اسلام لانے سے پہلے ان کی اس عورت سے دوستی تھی۔ اس عورت نے دیکھا کہ رات میں ایک سائے کے نیچے مرثد موجود ہے، پہچانا، آواز دی، مرثد نے جواب دیا۔ اب وہ عورت ایک پیشکش کرے، اس کے الفاظ حدیث میں محفوظ ہے، مرحبا و اہلا فبت اننا الليلہ، خوش آمدید، اہلا و سہلا، آج رات ہمارے ساتھ اثر کرو، لوگوں غور کرو۔ جہاں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے اپنی نگاہوں کے سامنے رات ہے، تنہائی ہے، چاہنے والی عورت اور اس کا پرانا دوست ہے اور سفر ہے، اور کتنے بدبخت ہیں، حضر میں ہوں، اپنے عز و اقارب میں اپنے شہر میں بہت بڑے صوفی، سفر میں جائیں شیطان بن جائے. سفر ہے، رات کی تاریکی ہے، رات ہے، تاریکی تو نہیں چاندنی رات ہے، رات ہے. سابقہ چاہنے والی عورت ہے اور دعوت گناہ دے رہی ہے. حضرت مصر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جواب کیا ہے توجہ سے سنیے اور اپنے سینوں پر ثبت کیجیے. یا عناق حرم اللہ الزنا، اے عناق، میں مرتد اللہ کا غلام بن چکا اور میرے اللہ بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، اب میں تیری دعوت کو قبول کیسے؟ اللہ والے شہوت کی رکاوٹ کو، اللہ والے استقامت کی راہ میں شہوت کی رکاوٹ کو غالب نہیں، وہ اللہ کے دین کو غالب رکھتا. استقامت کی راہ میں ایک پانچویں رکاوٹ، دکھ غم مصیبت ہے. کتنے لوگ دین سے تعلق کے دعوے والے، مصیبت آئی بے ایمان. دین کو چھوڑ کے لیکن اللہ والے بڑی سے بڑی مصیبت پر دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. اور کتنے واقعات ہیں اللہ والے مردوں اور اللہ والی عورتوں کے. انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا. محمد بن سیری رحمہ اللہ کو روایت کرتے ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لخت جگر، ان کا بیٹا، ان کے جگر کا ٹکڑا وہ فوت ہو. اب تصور کیجیے، جس ماں کا نور نظر ہمیشہ کے لیے اس سے گم ہو جائے دنیا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا وہ جانے یا اس کا رب جانے. بات کہنے کو آسان لیکن چھیننے کو بہت مشکل. ام عطیہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، بیٹے کی وفات کا تیسرا دن کیا کرتی ہے؟ زردی ملی ہوئی خوشبو وہ طلب کرتی ہے، خوشبو لاؤ، خوشبو لائی جاتی ہے، اس خوشبو کو استعمال کرتی ہے. تعجب کی بات ہے، بیٹا فوت ہو جائے، تیسرے دن خوشبو کا استعمال کیا جائے. خود ہی اس تعجب کو ختم کر دیتے. نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج، اس میں تعجب کی بات نہیں، ہمیں روکا گیا. کس نے روکا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم کسی مرنے والے کا اپنے خاوند کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ. نور نظر ہے، جا چکا ٹھیک ہے، جگر کا ٹکڑا ہے اس سے محروم ہو چکی ٹھیک ہے، لیکن اب دین سے محروم تو نہیں. کہاں ہیں استقامت والے لوگ, کتنے گھر ہیں پردے والے دین والے, گھر میں وفات ہو جائے ان کا گھر بازار بن جاتا ہے. جوان توباش لڑکے اور بے پردہ دین سے دور لڑکیاں, ان کا اختلاط کیسے ہوتا ہے؟ گویا کہ جب وفات ہو جائے دین کی پابندیاں اٹھ گئیں. اس کا نام دین ہے تو کیسے؟ اسی قسم کا ایک واقعہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں نقل کیا گیا. ان کے ابا محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی وفات کی خبر ام حبیبہ کو ملی. ظاہر ہے عورت کے لیے اپنے باپ کی خبر کتنا بڑا سکتا ہے, عورت بوڑھی ہو جائے پوتوں نواسوں والی ہو جائے اپنے باپ کے ذکر کو نہیں چھوڑے, جب بھی ذکر کرے ایسے کرے جیسے پانچ سات سالہ بچی ہو. بچیوں کو اپنے باپوں سے عجیب محبت اللہ نے ودیعت کر رکھی, اور پھر باپ کو ابو سفیان ایسا اسلام لانے سے پہلے بھی سردار اور اللہ نے اسلام کے بعد بھی عزت سے نوازا. اب کیا ہے صحیح بخاری میں, ان کی وفات کی خبر کو تیسرا دن ہوتا ہے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ زردی ملی ہوئی خوشبو طلب کرتی اپنی رخساروں پر اور اپنی کلائیوں پر اس خوشبو کا استعمال کرتی, اور پھر خود ہی فرماتی ہے خوب توجہ سے سنتی, خود بھی یاد رکھیے اور اپنے گھروں میں بھی جا کے اس کی خبر دیجیے. فرماتی ہیں انی کنت ان ھذا لغنی, میں مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں. ضرورت کیسے ہو, ابو سفیان ایسا سردار باپ فوت ہو جائے تیسرے دن بیٹی کا دل کب چاہے گا کہ خوشبو استعمال کرے. فرماتی ہیں مجھے اپنے باپ کی وفات کے بعد تیسرے دن خوشبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان سن رکھا ہے. آپ نے فرمایا لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت او قتلات الا علی زوج فإنها تحد عليها أربعة أشهر وحشرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کے لیے جائز کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کا اللہ پر ایمان ہو, قیامت کے دن پر ایمان ہو, اور وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے. ہاں اپنے خاوند پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرے. اتنا اتنے غم اور دکھ کے موقع پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا استقامت کا مظاہرہ کرتی، غم کی شدت کو، دکھ کی سنگینی کو، اتنے لوگ ہیں عام دنوں میں دیندار، ظلم و ستم کا موقع آئے دین کو خیر باد کہتی، کتاب و سنت میں کتنے واقعات اللہ والوں نے ان موقع پر بھی، ان موقعوں پر بھی استقامت کی راہ کو نہ چھوڑا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو اللہ مالک نے سورہ طہٰ میں بیان فرمایا، اور وہ واقعہ مختصراً یوں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جادوگر قرار دیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگروں کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، فرعون اور وہ جھوٹے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کریم کی آیات سنیے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ جادوگر سیدہ ریز ہو، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان رکھ۔ فرعون نے کہا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے، یہ موسیٰ تمہارا ہی بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے قدم مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں میں سوئی پر رکھتا ہوں، اور تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ ہم میں سے زیادہ سنگین اور دیر پا عذاب والا کون۔ اب استقامت کا امتحان ہے، ہاتھوں اور ٹانگوں کا کٹوانا، سوئی پہ لٹکایا جانا، اور اس کے مقابلے میں دین پر ثابت قدم رہے۔ وہ سابقہ جادوگر جو دولت ایمان سے فیض یاب ہو چکے ہیں، ان کا جواب کیا تھا سنیے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جو روشن دلائل آ چکے ہیں ہم ان پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، اور تجھے اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ فقض ما انت قاض، تو جو چاہتا ہے تو کر، یقیناً تو اس زندگی کو ختم کر لے گا اور کیا کرے، یقیناً ہم تو ایمان لا چکے اپنے رب کے ساتھ تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور جس جادو کے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا وہ اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے. واللہ خیر وابقا, اللہ بہترین ہے اور باقی رہے. استقامت کی راہ میں پانچویں رکاوٹ, اہل اقتدار اصحاب قوہ, ان کا جبر و ستم, ان کا ظلم و تشدد ہے, لیکن اللہ والے استقامت کی راہ میں اس رکاوٹ پر بھی غالب ہو جائے. تو استقامت کی راہ میں پانچ رکاوٹوں کا ذکر کیا اور یہ بیان کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی کہ اللہ والے ان رکاوٹوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور ان رکاوٹوں پر غالب. اب ایک اور سوال ہے کہ جو بندہ دین پر آنے کے بعد استقامت کی راہ اختیار کرے اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ فصلت میں تین آیات کریمہ میں اس سوال کا جواب ہے. آیات کریمہ سنیے اور ترجمہ بھی سنیے اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر سورہ فصلت کی ان آیات کو بار بار پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے. اللہ مالک نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقينا وہ لوگ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ڈٹ گئے. نہ عادت کو, نہ رشتہ داروں کو, نہ مال کی محبت کو, نہ شہوت کو, نہ غم کو, نہ ظلم و ستم کو, کسی بات کو استقامت کی راہ میں رکاوٹ نہ بدلے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوں ان کی موت کے وقت اور کہیں گے اللہ تخافو, ڈرو نہیں, اب تمہارے مرنے کے بعد جو آئندہ مراحل ہیں ان میں ڈرو نہیں. ولا تحزنوا, اور اپنے پیچھے دنیا میں جو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم بھی نہ کھاؤ, آگے بھی خیر پیچھے بھی خیر. اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم تمہارے دوست تھے, ہم تمہارے معاون تھے دنیا میں اور آخرت, اور تمہارے یہ اس جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہے اور جو تم طلب کرو, اور اس جنت میں مہمانی ہے کس کی؟ غفور الرحیم کی. ان آیات کریمہ نے استقامت والوں کو ملنے کی, استقامت والوں کو ملنے والی باتیں اپنی انگلیوں پر شمار کی. نمبر ایک, فرشتے دنیا میں ان کے معاون بن گئے، اور جس کے معاون دنیا میں اللہ کے فرشتے ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. نمبر دو، اس دنیا سے روانگی کے وقت اللہ کے فرشتے ان کے لیے خوشخبری لاتے ہیں. نمبر تین، مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں، جتنی منزلیں ہیں، ان تمام میں فرشتے ان کے ساتھی بنتے ہیں. اور نمبر چار، ان کا ٹھکانہ وہ جنت ہے جس کا میزبان اللہ غفور الرحیم. بات کا آخری حصہ، وقت کافی ہو چکا ہے، دو تین منٹ میں وہ اللہ کی توفیق سے ختم کرتا ہوں، کہ ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی تاکید فرمائی. استقامت کا معنی بھی سنا، استقامت کی راہ میں رکاوٹوں کے متعلق بھی سنا، اور استقامت کے جو ثمرات و فوائد ہیں وہ بھی سنے. اب میں اور آپ استقامت کی راہ پہ کیسے آئے، اس کے لیے اتنی ہی باتیں ہیں، چند ایک باتیں شمار کر کے عرض کرتا ہوں. نمبر ایک، اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، دین پر ثابت قدم فرما، جس نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے اس توفیق سے مرتے دم تک محروم نہ فرما، اور اے اللہ، جس جس گناہ سے بچایا ہے، جب تک اس جان میں جان ہے اس گناہ کے قریب نہ پھنسے. دوسری بات، نیکی کی توفیق ملنے پر، برائی سے بچنے کی سعادت ملنے پر اللہ کا شکر کرے. اس شکر کی وجہ سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، نعمتیں اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہو جاتی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر تین، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو استوار کرے، قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرے، قرآن کریم پر تدبر کریں کہ قرآن کریم کے تعلق سے انسان کو استقامت میسر آئے. نمبر چار، دین کی مجلسوں میں دین کی بات سنیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں، کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے استقامت میسر آئے. پانچویں بات، دنیا کی حقیقت پہ غور کریں. اگر دین کو چھوڑا اسی لیے، رشتہ داروں کے لیے، شہوت کے لیے، مال کے لیے، اہل اقتدار کے لیے، کسی لیے، جب دنیا ناپائیدار ہے تو کیا یہ چیزیں، یہ رشتہ دار ہمیشہ رہیں؟ اور نمبر چھ، آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. یہ آخرت دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، لازوال ہے. استقامت کی راہ اختیار کرنے پر آخرت میں اللہ مالک راضی ہوں گے اور جنت میں داخل فرمائیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سب سننے والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اور ساری امت کو استقامت عطا فرمائے، اور گزشتہ زندگی میں استقامت میں جو کمزوری واقع ہو چکی ہے اللہ اس کمزوری کو دور فرمائے، اور آئندہ زندگی میں ایسی کمزوری سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ پہلا سوال ہے کہ رمضان کا ماہ کا برکت مہینہ ہے، اس میں جو اموات ہوتی ہیں،
جی،
رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
غیب کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے.
ایک اور سوال ہے عورتوں کے زیورات پر زکات کا کیا حکم ہے؟ عورتیں زیور سے شادی اور
عورتوں کے زیورات پر زکات کے بارے میں علماء کی دو رائے، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے استعمال والے زیور ان پر زکات نہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ زیورات پر جب ان کا وزن 7.5 تولے ہو جائے تو ان پر زکات، اور ٹھیک بات یہی ہے کہ عورتوں کے زیورات پر جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکات دینی لازم ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان کیا، ایک ماں بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے، آپ نے فرمایا کیا تم ان دو کنگنوں کی زکات ادا کرتی ہو؟ انہوں نے جواب میں عرض کی نہیں، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ ان دو موٹے موٹے سونے کے کنگنوں کی وجہ سے ان کی تم نے زکات ادا نہیں کی، القیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنا؟ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس فرمان کو سنا، ان کنگنوں کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی، وما للہ ولرسول، آپ نے تو زکات کے بارے میں یہ بات بتلائی، ہم ان کنگنوں کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتی، یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں جہاں چاہیں ان کو تقسیم کریں۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے زیورات میں زکات فرض۔
ایک اور ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں نے 5000 ریال قرض دیے ہیں، واپسی کی مدت 4 یا 5 سال ہے، تو کیا میں اس پر زکات دوں گا یا نہیں؟
وہ مال جو قرض پر دیا ہو اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے اس کے ملنے کی توقع